ان میں سے چار میں میرا یہ خیال ہے کہ ہم سورہ حدید کی جو درمیانی جو اصل اس کا عملی ہمارے لیے ہمارے عمل سے متعلق حصہ ہے اس کو ہم دہرا لیں. سورہ حدید میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اپنی دورہ ترجمہ کے دوران، پہلی چھ آیات بڑی علمی اہمیت کی حامل ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے. اس کے بعد کی چھ آیات میں تقاضے ہیں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جن جن چیزوں میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی ہے، اختیار دیا ہے، تمہارے ڈسپوزل پر دی ہے، ان کو اس کی راہ میں لگا دو، کھپا دو، سب کر دو. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، تو جو تم میں سے یہ کام کر گزرے، ایمان بھی لے آئے اور لگا دیں، کھپا دیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو یہاں تک پہنچ گئے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. پھر دو آیات میں ذرا جھنجوڑا گیا ہے، اس کو خاص طور پر اس کو سنتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی ہمیں اپنا ذرا جائزہ لینا چاہیے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، حالانکہ رسول تمہیں پکار رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، خود اپنے رب پر، کسی اور پر نہیں، تمہارا اپنا رب ہے. پھر یہ کہ عہد کر چکے ہو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے قول و قرار کر چکے، دینا لینا طے ہو چکا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو اگر تم واقعتاً مومن ہو تو تم تو سودا کر چکے ہو اللہ سے. اس کے بعد یہ کہ اگر انسان محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر کہ کچھ خلاصہ ہے، ایمان نہیں ہے، تو نشاندہی کر دی، ایمان کہاں سے ملے گا؟ رجوع کرو قرآن کی طرف، یہ نور ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وہی ہے اللہ جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آیات بینات تاکہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور اللہ تو تمہارے حق میں بڑا رؤوف ہے، رحیم ہے. رجوع تو کرو قرآن کی طرف، رخ تو کرو، تمہیں نور ملے گا، تمہیں اس سے ہدایت ملے گی، حقیقی ایمان ملے گا. پھر جو دوسری بات تھی، کیوں خرچ نہیں کر رہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوگی، اللہ کی راہ میں لگاتے نہیں، کھپاتے نہیں، خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے رہ جائے گا، عارضی طور پر تمہاری امانت کے اندر ہے، تمہاری تحویل میں ہے، آخر کار تو یہ سب چھوڑ جاؤ گے، اور جب تمام نوع انسانی ختم ہو جائے گی، یہ سارا کچھ جو ہے خزانہ اللہ ہی کا ہے، جو بھی کچھ ہے. لہذا سمجھو کہ اپنی زندگی میں اگر اللہ کے حوالے کر دو، خرچ کر دو اس کے دین کے لیے، اس میں کامیابی ہے. پھر یہ کہ حالات اگر نامساعد ہیں، دین مغلوب ہے، اس حالت میں دین کی خدمت کی جائے اور اللہ کو قرض بھی دیا جائے، انفاق بھی کیا جائے، جان اور مال کھپایا جائے اللہ کے دین کے لیے، اس کا رتبہ بڑا بلند ہے. جب دین غالب ہو جائے گا تو پھر تو اور بہت سے لوگ آ جائیں گے کہ جو اس کے ساتھی بن جائیں گے، اس لیے کہ جو غالب ہے اس کے تو دوست بہت ہیں. مغلوب کا دوست جو ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو واقعتاً اس کے ساتھ کوئی خلوص کا رشتہ رکھتا ہو. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ جنہوں نے فتح سے پہلے قتال کیا اللہ کی راہ میں اور انفاق کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ درجوں میں بہت بلند ہیں ان لوگوں کی نسبت کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں اور خرچ کیا بعد میں اور قتال کیا بعد میں. البتہ سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پہلی رکعت میں ہم یہ چار آیتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تین آیتیں وہ ہیں جو عظیم ترین مقام ہیں. جو شخص اس سے کرنی کتراتا ہے اس کا انجام پھر کیا ہے؟ آخرت میں اس کا انجام منافقین کے ساتھ ہوگا، وہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان سے، ذرا ٹھہرو، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، ہم بھی اسی روشنی میں یہ منزل جو ہے پل صراط کی وہ طے کر جائیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، دنیا سے یہ نور کمایا گیا تھا، نور ایمان اور نور عمل، نور اعمال صالحہ، نور انفاق، یہاں نہیں ملتا، اگر جا سکتے ہو ممکن ہے تو لوٹ جاؤ. پھر ایک فصیل حائل کر دی جائے گی ان کے مابین، جا جس کے درمیان ایک دروازہ ہوگا، اندر کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، باطنہ فی رحمہ و ظاہرہ من قبلہ العذاب، اور سامنے کی طرف عذاب الہی شروع ہو جائے گا. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے، ہم بھی تو دنیا میں آپ کے ساتھ ہی تھے. قَالُوا بَلَى، کہیں گے کیوں نہیں، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا، مال اور اولاد اور دنیا کی محبت ایک حد سے آگے بڑھنے دی اپنے دل میں، گویا کہ تم نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، فتنے میں مبتلا کیا. وَتَرَبَّصْتُمْ، پھر گو مگو کے اندر، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، اسی گو مگو میں گرفتار ہو گئے. وَارْتَبْتُمْ، پھر جو بھی پونجی ایمان اور یقین کی تھی وہ برف کی طرح پگھلنی شروع ہوئی، شکوک و شبہات آ گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور پھر تم نے تمناؤں سے دھوکے کھائے. اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، غفور ہے، رحیم ہے، یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے، لیکن وہ انسان کا، وہ انسان کے اعمال کے اعتبار سے بدلہ بھی دے گا، وہ منتقم بھی ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں تمہارے لیے آج تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے. میں پھر اس کے بعد چند آیتیں چھوڑوں گا وقت کی کمی کے باعث. پھر دو آیتیں آئی ہیں بڑی عظیم، دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد، بچپن کا کھیل کود ہے، اس کے بعد کچھ تھوڑی سی لذت انسان میں سینسول گریٹیفیکیشن کا مادہ آ جاتا ہے، پھر زینت ہے، پھر فخر کرنا ہے ایک دوسرے پر، پھر مال اور اولاد کی بہتات کی طلب ہے جو ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ انسان قبر تک جا پہنچے. البتہ یہ کہ آخرت میں دو انجام ہیں، یا اللہ کی مغفرت اور رحمت اور یا اللہ کا عذاب. اب تم دیکھ لو کہ تم کس کے لیے اپنے آپ کو اہل بنا رہے ہو. آگے فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا پھیلاؤ وہ آسمانوں اور زمین جتنا ہے. اس کے بعد فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے مصیبتوں کا، تکالیف کا، آزمائشوں کا، فقر کا، فاقے کا، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراھا ان ذلک علی اللہ یسیر، جو مصیبت بھی انسان پر آتی ہے اس کی ذاتی طور پر یا کوئی اجتماعی طور پر زمین میں، اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ لکھی ہوئی ہے، وہ آتی ہے اللہ کے علم سے اور یہ اللہ پر آسان ہے. اور اگر اس کا علم حاصل ہو جائے لیکن لا تاسو علی ما فاتکم، تو افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس پر جو آپ کے ہاتھ سے جاتا رہا، جو چلا گیا اس لیے گیا کہ اللہ کو اس کا جانا پسند تھا، تو ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے، وہ ہمارا مولا ہے. اور اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے اوپر بلا تفرح بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالی فخر کرنے والوں کو اور اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بس اس کے بعد پھر جو آیت ہے، جو عظیم ترین آیت ہے قرآن حکیم میں فلسفہ انقلاب کے اعتبار سے، چوتھی رکعت میں وہ پڑھیں گے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات اور نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، میزان اتاری، دین حق اتارا. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اگر عدل پر قائم ہی نہیں ہوتے، کتاب کی تلاوت کر کے ثواب لے رہے ہیں، تو یہ تو اس کا اصل مقصد نہیں ہے. یہ تو سمجھیے کہ اس کا ایک وہ بائی پروڈکٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اصل انڈسٹری یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک اضافی فائدہ ہے کہ ثواب بھی حاصل کر لیا پڑھ کر. اصل تو یہ ہے کہ اس نے جو نظام دیا اسے نافذ کرو تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور ایک عدل جو ہے اجتماعی اس کا نظام قائم ہو جائے. باقی یہ ہے کہ ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، جہاں کتاب اتاری ہے جو لوگ کتاب سے سمجھ لیں بہت اچھا ہے، نہ سمجھے تو پھر طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑے گا ظلم کے استحصال کے لیے. وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں. ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آئیں اور جو اللہ کے دین کی اقامت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوں ان کی سر کو بھی کریں. ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے، چاہے تو آنے واحد میں کر دے، لیکن تمہاری جو ہے وفاداری کا امتحان اسی میں ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے ہمارے وہ بندے وفادار جو ہمارے اس دین کو اور اس نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب صرف چار رکعتیں باقی رہ گئی ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سورہ صف جو ہے مکمل وہ در حقیقت جو یہ آخری آیت ہم نے پڑھی ہے سورہ حدید کی اسی کی توسیع ہے اسی کی ایکسٹینشن ہے اسی کی مزید شرح و بسط جو ہے اس کے اندر آیا ہے وہ بھی ہم پوری
سورہ صف کی دو آیتیں جو قرآن حکیم میں تقریباً انہی الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک آیت تو جوں کی توں آئی ہے سورہ توبہ کے اندر, شوشے کا بھی فرق نہیں, لیکن پہلی آیت جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک آیت میں کشمکش کا تذکرہ ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں اپنی منہ کی پھونکوں سے, لیکن اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. یہ کشمکش حق و باطل دنیا میں ہمیشہ رہی ہے, اس کے کردار بدلتے رہے ہیں, کبھی موسیٰ اور فرعون ہیں, کبھی نوح اور ان کی قوم کے سردار ہیں, کبھی محمد الرسول اللہ اور سرداران قریش ہیں. کشمکش تو ہو جاری رہی ہے, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز, چراغ مصطفی سے شرار بلہ بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا اتمام فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر فرمایا کہ خاص طور پر اپنے ان آخری رسول اور خاتم النبیین جو ہیں, جن پر نبوت اور رسالت کا کی تکمیل ہوئی ہے, ان کو تو ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے, ان کا مقصد بعثت خصوصاً یہ ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. یہ وہ آیت ہے جس کو تقریباً یہ پورا حصہ جو ابھی میں نے پڑھا تین مرتبہ قرآن میں آیا, سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, پھر یہ سورہ صف میں. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی کتاب قرآن مجید دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. کچھ کھولیے اس کو, نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا, اسے کہہ رہا ہوں. ولو کرے ہلکا مشرکون, چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اب جب یہ ایک سٹرگل ہے, ایک ریزسٹنس ہے, مشرک یہ نہیں چاہیں گے, ملحد یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو, وہ اپنا سا زور لگائے ہیں, تو جو اللہ کے وفادار بندے ہیں انہیں بھی زور لگانا پڑے گا. وہ اگر قربانیاں دیں گے تبھی دین غالب ہوگا, ان کے گھر بیٹھے تو دین غالب نہیں ہو جائے گا. لہذا پھر پکار ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا میں تمہیں اس کاروبار کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے, جہنم سے چھٹکارا دلا دے. اگر واقعتاً چاہتے ہو, ایک تو ہے زبانی کلامی جنت کے طالب بن جانا اور جہنم سے بچنے کے لیے خواہش دل میں رکھنا, ایک ہے واقعتاً اگر چاہتے ہو جہنم سے چھٹکارا, تو اس کے لیے شور شاٹ جو ہے اس کا راستہ وہ یہ ہے, تو منون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد کرو اللہ کی راہ میں, ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے, اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور اس میں کھپاؤ اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اگرچہ اس سے آگے پھر اس کی شرح ہے, کیا ہے بہتر, مغفرت ہے, جنت اللہ دے گا, ان باغات میں جنات عدن میں داخل کرے گا, پھر یہ جب اللہ مناسب سمجھے گا دنیا میں بھی غلبہ عطا فرما دے گا. وہ ہر حال میں نہیں ہوتا غلبہ, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کتنے صحابہ فوت ہو گئے جنہوں اور شہید ہو گئے جنہوں نے کہ غلبہ اسلام کی کیفیت کو نہیں دیکھا, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے, اپنی حکمت ہے, وہ جب چاہے گا غالب بھی کر دے گا. لیکن تمہارا امتحان اس میں نہیں ہے کہ تم غالب کر دیتے ہو یا نہیں, تمہاری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ تم نے تن من دھن لگا دیا کہ نہیں. اگر لگا دیا تو تم اللہ کے ہاں سرخرو ہو اور کامیاب ہو. تو یہ چار آیتیں ہم پڑھیں گے پہلی رکعت میں, اور دوسری رکعت میں پھر جو آخری آیت ہے جو یوں سمجھیے کلیرین کال ہے, پکار ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اہل ایمان بنو اللہ کے مددگار, جیسے کہ کبھی تاریخ میں پہلے بھی ہوا, کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریین سے, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. کوئی داعی, کوئی پکارنے والا, کوئی ابتدا کرنے والا پکارتا ہے لوگوں کو کہ کون آتا ہے جو میرے ساتھ, میرا دست و بازو بنے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو کہا ان حواریین نے ہم ہیں اللہ کے مددگار. پھر کشمکش ہوئی, فآمن الطائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة, ایک گروہ ایمان لایا بہت مختصر اور بڑی جماعت جو ہے وہ کفر پر اڑی رہی, لیکن ہوتے ہوتے پھر جو حضرت مسیح کے ماننے والے تھے ان کو غلبہ ہوا, یہودی ان کے مغلوب ہوتے چلے گئے, اور آج دنیا میں اگر وہ سانس بھی لے رہے ہیں تو حضرت مسیح کے نام لیواؤں ہی کے دست کرم کا صدقہ ہے کہ وہ سانس لے رہے ہیں, ورنہ ان کا کوئی ایک بچہ بھی دنیا میں موجود نہ رہے. یہ اس پر سورہ سب ختم ہو جائے گی, لیکن پھر اس کے بعد تیسری رکعت میں یہ جو تقاضا ہے ایک جماعتی زندگی کا, اگر یہ کام کرنا تو جماعتی زندگی ہے, کسی کے ساتھ ہی بننا ہے اگر دین کی جدوجہد میں, اقامت دین کی جدوجہد میں, تو پھر کیا کرنا ہے, یہ سورۃ تغابن کی آخری تین آیات. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سمع و طاعت کے نظم میں اپنے آپ کو منسلک کر لو, سنو اور مانو, اور جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے جو سورہ حدید میں آیا تھا, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ وانفقوا خیرا لانفسکم. اب ہماری توانائیاں, ہماری قوتیں, ہماری صلاحیتیں سب اللہ کی عطا کردہ ہے. مال ہے تو اللہ کا عطا کردہ ہے, اولاد ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. ان سب کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دینا, لگانا, یہ ہے تقاضا. انفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیا گیا دنیا اور اس کی محبت سے, جو بچا لیا گیا جس کے دل سے ان چیزوں کی محبت نکل گئی, وہی فلاح پانے والے ہیں. ان تقرض اللہ قرض حسنا, اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے, یضاعف لکم, وہ بڑھائے گا تمہارے لیے, اور یغفر لکم, بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم, عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, عزیز الحکیم. اس پر یہ سورہ تغابن کی تین آیات تیسری رکعت میں, اور چوتھی رکعت میں جو آخری ہوگی, ایک بڑی پرزور آیت ہے سورہ تحریم کی, جس میں توبہ کی دعوت دی گئی, پکار. یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے تو طے کرو کہ جو رخ اب تک زندگی کا تھا اب موڑنا ہے اس رخ کو, ورنہ تو یہ سارا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا بجائے مفید ہونے کے وبال جان بن جائے گا. کہ تم پر تو بات واضح بھی ہو گئی تھی, تو رجوع کرو اور لپکو اور توبہ کرو. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم. قیامت کے دن اللہ اپنے نبیوں کو رسوا نہیں کرے گا, ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا, اور جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے تن من دھن لگایا ہے ان کے لیے رسوائی نہیں ہے. انہیں نور عطا کیا جائے گا جو ان کے آگے اور داہنی طرف دوڑتا ہوگا, اور وہ کہیں گے, جو بھی ہم جیسے کمزور بھی ان میں ہوں گے, وہ کہیں گے پروردگار ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارا یہ نور جو ہے بڑا دھندلا رہا ہے, تو اپنی مغفرت سے اور اپنی ہی فیاضی اور فضل کے صدقے ہمارے اس نور کو کامل فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. تجھے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے. اس کو چند منٹ میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پورے 26 دنوں میں قرآن حکیم کا پورا ترجمہ سنا ہے, جن کو بھی اللہ نے جتنی توفیق دی ہے جتنا ان کے لیے ممکن ہو سکا, پھر آج ایک برڈ آئی ویو پھر میں نے قرآن مجید میں سے آپ کو گزارا ہے. اس کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ اس کو مختلف انداز اور پیرائے میں رکھا جا سکتا ہے. اس وقت میں اسے ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ, جو ہمارے ایمان کا جس میں لازم ہے. اس ختم نبوت کے نتیجے میں ہم پر کیا لازم آتا ہے؟ جو کام اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء اور رسولوں کے سپرد کرتا تھا, خلق خدا کو خدا کی طرف دعوت اور ان پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت, کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو چاہتا کیا ہے. دعوت اور حجت, یہ مقصد رہا انبیاء کا, رسول کا. رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. تمام رسول تمام نبی مبشر تھے, نذیر تھے, داعی تھے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. لیکن حضور پر نبوت و رسالت کامل ہوئیں, ایک تو ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ کر دی گئی بشکل قرآن, دین کامل کر دیا گیا, اور حضور کے دست مبارک سے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا گیا, یہ ہے وہ دین حق جو آپ نے قائم کر کے دکھا دیا. اب نبوت پر مہر لگ گئی. اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ وہ کام ختم نہیں ہوئے ہیں, وہ ذمہ داریاں ختم نہیں ہوئی ہیں. در حقیقت اب ذمہ داری کا کاندھا بدل گیا ہے, وہی کام جاری رہنا ہے. دعوت اللہ کی ضرورت آج بھی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر حجت قائم کرنے کی ضرورت آج بھی ہے، لیکن یہ کام اب بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب امت ظاہر بات ہے کہ مجموعہ ہے افراد کا، کوئی فرد کسی دور میں جس کو اللہ ہمت دے کھڑا ہوتا ہے، دعوت دیتا ہے، اسی کام کو کرنے کا بیڑا اٹھاتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ اس کے اعوان و انصار منتخب کر لیتا ہے وہ اس کے دست و بازو بن جاتے ہیں. اس طریقے سے امت میں یہ کام تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے. انہی کو ہم مجددین امت کہتے ہیں. مجدد کوئی دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ میں مجدد ہوں، بلکہ یہ تو لوگ بعد میں ان کے کارنامے کو دیکھ کر، ان کے جو بھی ان کی خدمات تھی ان کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے کہ مجدد تھے. بعض مجددین کو اللہ نے اس کا شعور بھی نہیں دیا، وہ علیحدہ بات ہے، ایکسپشنل ہے. مجدد کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، معاذ اللہ، وہ تو کہتا یہ دین ہے، تم نے دین کو کچھ غلط سمجھا ہوا ہے، تم نے دین کی تعلیمات پہ پردے ڈال دیے ہیں، لو یہ ہے اصل دین اللہ کا، یہ ہے کتاب اس کی، یہ ہے اس کے رسول کی سنت، یہ ہے تمہارے فرائض، یہ ہے تمہارے تقاضے. تجدید کے معنی زندہ کرنا، دوبارہ اسے نیا بنا دینا. آئینے پر غبار آ گیا ہے، غبار ہٹا کر صاف کر. یہ کام اب بھی ہمیں کرنے ہیں. فرق کیا ہے؟ اب نبی نہیں ہوگا، معصوم کوئی نہیں ہوگا. نبی نہیں ہوگا یہ تمام مسلمان مانتے ہیں، سوائے قادیانیوں کے، بہائیوں کے، ان کو چھوڑ دیجئے، وہ مسلمان ہیں ہی نہیں، امت انہیں اپنے سے کاٹ چکی. مجمع علی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں. ہم اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں اہل تشیع جو ہے امامت معصومہ کے قائل ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں. ابو بکر بھی معصوم نہیں تھے، عمر بھی معصوم نہیں تھے، تو اور کون ہوگا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر الصدیق، وہ بھی معصوم نہیں تھے. اب یہ کام ہوگا لوگوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے، امتیوں کے ذریعے، جو بھی اس کی ہمت کریں، جو بھی اس کا بیڑا اٹھا لیں، جو بھی اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کے لیے عزم کر لیں. پھر یہ کہ یہ چراغ سے چراغ روشن ہوتا چلا آیا ہے امت کے اندر. ایک شخص نے ہمت کیا، دعوت اٹھائی، کچھ لوگ گرد جمع ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دعوت مدم پڑ گئی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ جو ہیں اس کو ایک فرقہ بنا لیتے ہیں، نسلاً اس کے اندر وہ شامل ہے، نسل کی بنیاد پر، وراثت کی بنیاد پر. پھر اللہ کسی کو ہمت دیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبعث فی ہذہ الامۃ علی کل مئۃ راس عامل علی راس کل مئۃ عام من یجدد لہا دینہا. تقریباً 100 برس کے وقفے سے اللہ تعالیٰ ایسی دعوتیں اٹھاتا رہا. یہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اگر کسی کے دل میں خناس پیدا ہو جائے، وہ کچھ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے، تو وہ گمراہ ہوا، وہ ہلاک ہوا. لیکن ایک انسان کی حیثیت سے، ایک امتی کی حیثیت سے، انہی ذمہ داریوں کو ادا کرنا جو اب ختم نبوت کے نتیجے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہیں، لیکن امت بھولی ہوئی ہے. امت تو اپنے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے، جیسے دنیا کی اور قومیں ہیں، جو مسائل ان کے ہیں ویسے ہی امت کے. دنیاوی مسائل، قومی مسائل، ملکی مسائل، اپنی بہبود، ویلفیئر سٹیٹ، فلاں فلاں، ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی شے بری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اصل کام تھا وہ ہم بھولے. اس کام کو شروع کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک سلسلہ مجددین جو ہے، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پچھلی صدی میں جہاد کیا، انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد کی. دنیا میں اعتبار میں ناکام ہو گئے، کوئی پرواہ نہیں. ان سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی علمی اعتبار سے تجدید دین، ان سے پہلے احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. اس صدی میں بہت سی جماعتوں نے یہ کام کیا ہے. 14ویں صدی، 11ویں صدی میں حضرت مجدد الفسانی، اور ان کے ساتھ شامل کر لیجئے شیخ عبد الحق محدث دہلوی. 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی، خود بڑی عظیم شخصیت. 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، ان کے سب سے بڑے معاون جو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں. 14ویں صدی میں یہ کام کچھ مختلف جماعتوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے. وہ بہت بڑی شخصیت جو جامع ہو وہ اس صدی میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. مثلاً آپ شاید بہت سے حضرات اس کو مجھ سے اختلاف بھی کریں، دین کا ایک فکر ہے، ایک سوچ، جدید فلسفہ اور فکر کی سطح پر یہ کام اللہ نے اقبال سے لے لیا. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اور اسلامی تعلیمات کی جدید پیرائے اور جدید انٹلیکچوئل لیول پر اس کی تعبیر، حالانکہ عملی اعتبار سے وہ بہت ہی کمزور انسان تھے. لیکن ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے ہمیں وہ لینا ہے اس سے، جو نہیں ہے اللہ اس کی تلافی کرے، اس کو معاف کرے. اسی طرح ابو الکلام آزاد ایک دور میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعوت رجوع القرآن، الحلال، البلاغ، حکومت الہیہ کا قیام، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ نعرے لگائے ہوئے، خلافت کا احیاء. کچھ عرصے کام کیا، اس کے بعد افسوس یہ ہوا کہ وہ کچھ بدل ہوئے کچھ علماء کی مخالفت سے. علماء کا اس وقت تک جو ہے عمل دخل بہت مضبوط تھا، انہیں محسوس ہوا یہ بڑی بھاری چٹان ہے، یہ مجھے ریکگنائز نہیں کریں گے، بیکاز آئی ایم ناٹ ون آف دیم. لہذا وہ ادھر چھوڑ کے اور کانگریس میں گئے اور آزادی کی تحریک میں اپنے آپ کو کھپا لیا. چلیے پھر مولانا مودودی اٹھے ہیں اس دعوت کو لے کر، تجدید احیاء دین، اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، اس کے لیے ایک جماعت، جماعت اسلامی، اس کے لیے ایک سارا ایک نظام، اس کو لے کر اٹھے. افسوس یہ ہے جو میرا نقطۂ نظر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد ان سے غلطی ہوئی، نیک نیتی سے ہوئی، جلد بازی میں ہوئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں مسلم لیگ تو ختم ہو ہی چکی ہے، فیکوم ہے، اگر ہم اسلام کا نام لے کر عوام کے پاس جائیں گے وہ ہمیں ووٹ دے دیں گے، اسلام کے لیے انہوں نے ملک بنایا تھا، ووٹ دے دیں گے، حکومت آ جائے گی ہاتھ میں تو سارے وسائل و ذرائع بھی ہوں گے، اب ہمارے پاس ایجوکیشن بھی ہوگی، ذرائع ابلاغ بھی ہوں گے، معاشرے کو ٹرانسفارم کر لیں گے بعد میں، بجائے اس کے کہ اب پہلے جڑ سے کام شروع کریں. افسوس یہ ہے کہ یہ غلطی جو ہے ایسی ثابت ہوئی کہ وہ 40 برس سے اوپر ہو گئے کہ وہ تحریک جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کی شکل اختیار کر گئی. یہ ہمیں احساس ہوا بہت شدید، میں خود اسی جماعت کی گود میں نے آنکھ کھولی ہے، اسی میں پلا بڑھا ہوں، میرے الفاظ اب بھی موجود ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھا ہے، ان کے کانوں سے سننا سیکھا ہے، ان کی زبانوں سے بولنا سیکھا ہے، الفاظ اب بھی لکھے ہوئے ہیں، تحریک جماعت اسلامی میری کتاب ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ اختلاف کیا میں نے اسی وقت کیا کہ آپ غلط رخ پر آ گئے ہیں اس انتخابی سیاست میں، یہ جو ایک کشمکش اقتدار ہے اس کے ساتھ جو گڑمٹ کر دیا اسلام کے معاملے کو، اقامت دین کی جدوجہد کو، اس سے کنفیوژن ہو چکا ایشوز کا. نتیجہ یہ نکلا، ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹ لی گئی، ایوب خان کے قوانین آج تک موجود ہیں، بجائے اس کے کہ قوانین کی ٹانگ گھسیٹی جاتی، ایوب خان سے کیا برائی تھی ہمیں، باقی بعد میں جو آئے وہ کون سے اس سے بہتر تھے. لیکن ہم نے جب وہ شخصی اور جماعتی معاملہ شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، جدوجہد ہوئی ہے، جوانوں نے اپنی جوانیاں بھی نثار کی ہیں، خون بھی دیا ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑ رہا. ابھی معلوم ہوتا ہے کہ سیرائے میں بھٹک رہے ہیں پوری قوم. یہ ہے در حقیقت نقطۂ نظر جس کے تحت کہ پھر ہم نے دو تشخیصوں پر بات شروع کی، جیسے کہ میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا. ایک تشخیص یہ تھی کہ اصل میں جہاں ہم لیک کر رہے ہیں وہ انٹلیکچوئل لیول پر ایمان، کنوکشن والا ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان. وہ جب تک قرآن کو مرکز و محور نہیں بنائیں گے وہ حاصل نہیں ہوگا. اب ہمارے ہاں تبلیغی جماعت ہے، وہ پرچار نیکی کا، بھلائی کا، فضائل کا سب ہو رہا ہے، قرآن مرکز و محور نہیں ہے، اس کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے پر ایمفیسس نہیں ہے. جماعت اسلامی اس اعتبار سے بہت بہتر ہے، درس قرآن، تفہیم القرآن اتنے بڑے پیمانے پر چھپی ہے، لیکن یہاں بھی ایک کمی ہے. اصل زور اس پر نہیں ہے کہ خود عربی سیکھو اور قرآن اپنی آنکھوں سے کھول کر پڑھو، بلکہ ایک شخص نے جو کچھ دیکھا ہے وہی دیکھو، بس وہی تفہیم القرآن ہی کو پڑھتے رہو. ٹھیک ہے، وہ اس شخص کی اپنی ویژن ہے، اس کی آنکھوں سے بھی دیکھیے، اوروں کی آنکھوں سے بھی دیکھیے، قرآن کسی ایک آنکھ میں سما ہی نہیں سکتا، اس کی اتنی ڈائمینشنز ہیں، کوئی انسان اس کی مختلف جہتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، امپاسبل. ہم نے اپنی دعوت کو پہلے تو یہ کہ سب سے پہلے کنسنٹریٹ کیا ہے، قرآن پڑھو، عربی سیکھو، اپنی آنکھیں کھولو، خود قرآن کے اندر غوطہ زنی کرو تو تمہیں پرسنل کنوکشن حاصل ہو. اینڈ دیٹ از واٹ وی نیڈ. یہ پرسنل کنوکشن ہے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کرتا ہے. اندر بھٹی انسان کی ہوتی ہے, چین سے نہیں بیٹھ سکتا آدمی, اس لیے کہ آگ لگی ہوئی دل میں آگ. پہلا تو ہمارا کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں الحمدللہ. میں صرف تحدیثاً للنعمۃ کہا کرتا ہوں کہ 26 برس ہو گئے, میں اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی بہتر بیشتر جو بھی اللہ نے پونجی دی تھی, جتنی دی تھی صلاحیت توانائی ذہانت, اس کا بہتر اور بہتر کسی کام میں لگایا. جو بھی اس کا یافت ہے, جو بھی نتیجہ تھا, اس کے ذمن میں نہیں جانا چاہتا. کتاب میری اب چھپ چکی ہے 327 صفحے کی, دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر. اس وقت ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا ایک شعبہ ہے کام کا, تجدید ایمان. لیکن ایمان ڈاگمے والا نہیں, کنوکشن والا, جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن ہو, جس کی فکر اور جس کی کانشسنیس کے ساتھ ایک گہرا رشتہ ہو انسان کے شعور کے ساتھ. اس کے ضمن میں اب آپ کے ہاں جو یہاں پر انجمن بنی اور پھر یہ اکیڈمی بن گئی اور اب یہاں اس کا افتتاح ہو گیا ہے, میری توقع سے بہت زیادہ رجوع ہوا ہے. جو لوگ آئے ہیں, آئی کوڈ نیور ایکسپیکٹ, اتنی دور شہر سے, لیکن باہر اب یہاں اگر فاصلے ہیں تو لوگوں کے پاس وسائل بھی ہیں, یہ بھی بات ہے. پھر بھی یہ کہ آدمی جب تک ارادہ نہ کر لے, اور ارادے سے بھی کچھ نہیں بنتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو. اللہ اگر توفیق نہ دے, انسان کے بس کی بات نہیں, نہ معلوم کن کے پاس کتنے کتنے وسائل ہیں, توفیق نہیں ہوتی. تو جو بھی ارادہ ہوا, لوگوں نے ارادہ کیا, ہمت کی, اللہ نے توفیق دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اکیڈمی کا کام یہاں پر ایک بڑے اچھے پیمانے پر اس کا سٹارٹر ہو گیا ہے, یہ آغاز ہو گیا. اب اس کو کنٹینیو کرنا ظاہر بات ہے آپ لوگوں کا کام ہے. میرے کچھ ساتھی موجود ہیں جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے, جنہوں نے پڑھا ہے, وہ اس کام کو اب کر سکتے ہیں. اسد الرحمان میرے نوجوان ساتھیوں میں سے ہیں, وہی اب یہاں خطیب ہوں گے. یہاں جمعہ ہوگا, یہ جمعہ وہ روایتی جمعہ نہیں ہوگا جس میں کہ صرف کہانیاں ہوں یا لطیفے ہوں یا سیاسی بحثیں ہوں یا نور و بشر کے جھگڑے ہوں یا اختلافی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوں گے. یہ جمعہ ہوگا اسی لیے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, وہی جو عمل نبوی ہے اسی کی کو لے کر چلنا. یہاں کے اوقات وغیرہ کا کیا طے کیا ہے؟ یہی ٹائم جو ہے 12:30 سے ان کی گفتگو شروع ہوگی, 1:30 تک, ایک گھنٹہ انشاءاللہ, اور اس کے بعد نماز ادا کیجیے, آئیے یہاں پر. اس سے جمعہ اس کو واقعتاً اس کام کا ایک ریڑھ کی ہڈی اس کام کی, یہ گویا کہ اب دعوت رجوع القرآن کے لیے اس آپ کے شہر کراچی میں یہ ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی بن جانی چاہیے یہ اکیڈمی. پھر یہ درس قرآن بھی شروع کر رہے ہیں, منتخب نصاب جو میں نے مرتب کیا ہے آج اس کے بھی کچھ منتخب حصے میں نے نماز میں پڑھے, بعض بہت اہم حصے چھوڑنے پڑے اس لیے کہ وہ تو وقت کی کمی تھی. اگر روز کی طرح ہم چلتے آج 3:15 تک تو میں شاید کچھ اور حصے بھی لے لیتا, لیکن یہ گفتگو بھی کرنی تھی. تو یہ منتخب نصاب جو ہے مجھے بڑا اطمینان ہوا, اتنا میں پہلے واقف نہیں تھا. میں نے ان کی صلاحیت کو انہیں دنوں میں دیکھا ہے, یہ یہاں درس دیتے رہے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ ان مقامات کا تجزیہ کر کے, انالیسس, یہ عبارت ہے کیا, اس کے اندر کیا مضامین ہیں, لفظی معنی کیا ہیں, الفاظ کا رب کیا ہے, اس کے اعتبار سے یہ قرآن کا انقلابی فکر, یہ انشاءاللہ یہاں پر یہ 1 مئی سے شروع ہوگا یہ پروگرام, ابھی نہیں. لیکن یہ کہ اس کے بعد سے ہفتے میں 4 دن درس قرآن جو ہے, مغرب سے عشاء تک, عشاء کے بعد عربی کلاس, تاکہ جن کا ارادہ ہو جائے اور لوگ اپنے اپنے دھندوں سے فارغ ہو کر آ جائیں, مغرب تک پہنچ جائیں, تو ایک گھنٹہ عشاء اور مغرب کے درمیان ایک ہی گھنٹہ ملتا ہے بمشکل, مغرب سے فارغ ہو کر اذان تک, اور پھر یہ کہ ایک گھنٹہ عشاء کے بعد لگا لیجئے. تو یہ کہ اس کام کو اب آگے لے کر چلنا, یہ ظاہر بات ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں نے جو بھی مشقت جھیلی ہے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو, شاید 150 یا 250 کیپسول تو میں نے اس مہینے میں وہ ایم پی کلاک 500 ملی گرام کے کھائیں, اس لیے کہ گلے میں مسلسل انفیکشن رہی ہے اور مسلسل اینٹی بایوٹکس لینے پڑے ہیں. یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی کچھ سہار کی صلاحیت دے دی ہے, ورنہ وہ ایم پی کلاس چند جو اگر 2 دن آدمی کھائے تو برا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا. لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بھی کام کروا رہا ہے کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمارے کام کا حصہ یہ ہے اور اس میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, آپ اس میں دست و بازو بنے, من انصاری اللہ, کون میرا مددگار ہے, یہ سب میرا ہی کام ہے. یہ ایک اکیڈمی لاہور میں بنی تھی, ایک یہاں بن گئی ہے, ایک کے لیے کھدائی شروع ہو چکی ہے بنیادوں کی ملتان میں, ایک کے لیے اور زمین مل چکی ہے یہ فیصل آباد میں. اللہ تعالیٰ کو جیسے جیسے منظور ہوگا یہ کام آگے بڑھے گا. اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے کل جو یہاں حشر ہوا ہے کہ اوپر کی چھت بھی پوری بھری ہوئی تھی اور تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں مسجد اوپر کی جو ہے وہ بھی بہت جلد تعمیر کر لینی چاہیے. ہمارے ہاں عام چندوں کا کوئی رواج نہیں ہے, نہ ہم نے اس کے لیے کوئی آج تک کوئی بات اس طرح کی ہے, لیکن جو لوگ بھی سمجھتے ہیں اس اکیڈمی کے مقاصد سے جن کو اتفاق ہے جس سے تعلق رکھتے ہیں, اور ظاہر بات ہے انہیں کو یہ کرنا ہے. ہم تو کشکول لے کر کہیں گھومتے نہیں ہیں, نہ کہیں عرب ممالک میں گئے, آج تک کوئی ایک پیسہ کسی عرب شیخ سے ہم نے آج تک نہیں لیا, نہ اپنی مقامی حکومت سے لیا, اس وقت بھی نہیں لیا جب ضیاء الحق صاحب تو مقتدر مطلق تھے اس ملک کے, سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا. اور یہ کہ بہرحال میں کچھ عرصے ان کی بڑی گڈ بکس میں رہا ہوں, بعد میں وہ ناراض ہو گئے, وہ بات دوسری ہے کہ جمہوریت کی رٹ لگاتا ہے یہ, لہذا اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک زمانہ تو تھا بہت راضی تھے, ایک پیسہ تک نہیں ہے کہ جو ہم نے لاہور کی اکیڈمی کے لیے یا کہیں ان کے لیے ان سے حاصل کیا. بہرحال پہلا کام تو یہ. دوسرا کام اصل میں جو اس سے کہیں اہم ہے, یہ بنیاد ہے تو وہ اس کی ٹاپ ہے, اور اس کا تعلق اس ملک کے ساتھ اس اعتبار سے ہے کہ یہ ملک نہ صرف اس کا استحکام بلکہ اس کا بقا بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے. مجھے جتنا یقین ہے کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں, اتنا ہی یقین اس بات کا ہے یہ ملک قائم نہیں رہے گا اگر یہاں اسلام قائم نہ ہو. اس لیے جواز نہیں ہے, کوئی ریشنلے نہیں ہے اس کا. آخر ہر شے کا کوئی جواز ہوتا, کیوں آپ کا یہ ملک؟ آپ نے 20 کروڑ مسلمانوں کو یرغمالی بنا دیا ہندوستان کے اندر, بھارت میں ہندوؤں کا, ان کی قیمت کے اوپر ان کی کوس پر یہاں عیش کر رہے ہیں بیٹھے ہوں. کیا تھا اسلام کے نام پر, وہ اسلام کہاں ہے؟ ویئر از دیٹ اسلام؟ وہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات جس کے لیے ہم چلے تھے, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, وہ منزل تو نہیں آئی, کہاں ہے؟ اور 2 لخت ہوا ملک یوں ہی نہیں ہو گیا. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ملک دیا تھا جبکہ ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ملک مل جائے گا, جبکہ قائد اعظم خود کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے تھے, عالم اسباب میں کوئی بنیاد ہی نہیں کہ پاکستان انڈیپینڈنٹ کیسے وجود میں آ گیا. اٹ واز تھرسٹ اپون اس, اللہ نے ہم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم نے اسلام کا نام لگایا لو ملک. تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تم راضی ہو گئے ہو کیبنٹ مشن پلان پر, 3 آٹونومس زونز پر ہم تمہیں انڈیپینڈنٹ ملک دیتے ہیں, قائم کر کے دکھاؤ اب. فننظر کیف تعملون, اب دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو. ہم فیل ہوئے ہیں, ناکام ہوئے ہیں. 24 برس کے بعد سزا کا پہلا کوڑا ہماری پیٹ پر برسا. بھول جائیں تو بات اور ہے, یاد ماضی عذاب ہے, یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 93,000 آپ کے کڑیل جوان سپاہی سے لے کر جرنیل تک, ٹائیگر آپ کا ٹائیگر, اپنے ہاتھ سے پستول. یو تو جزیہ کا یدین وہ ساغرون, ہاتھ سے جزیہ دیں چھوٹے بنے. اور اس ہندو کے قیدی جس پر کے 1,000 برس حکومت کی تھی, اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا وی ہیو ایونج اوور 1,000 ایئرز ڈیفیٹ. اب بھی ہم ہوش میں نہیں آئے, ابھی کھیل چل رہا ہے, سیاسی کھیل چل رہا ہے. وہ شریعت بل جو ہے فٹ بال بنی ہوئی, ابھی دیکھیے کیا ہوتا ہے, کس قسم کا شریعت بل آیا ہے, میں نے تو ابھی پڑھا نہیں ہے. آ جائے سراخوں پر جو بھی آ جائے, ہم تو کہتے ہیں جو بھی شریعت کی طرف ایک قدم بھی اٹھے گا سراخوں پر, لیکن اگر اس کے اندر کوئی دھوکہ ہے تو بہرحال اس دھوکے کو ہم عوام کے سامنے بیان کریں گے. اگر سود خوروں کے لیے اسی طریقے کے لیے گنجائشیں رکھی گئی ہیں تو پھر ہم اس کو پبلک کے اندر لائیں گے کہ یہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی, نجات دیدہ اگل دل کی گھڑی نہیں آئی, کہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. بہرحال آ جائے سب, یہاں ابھی اور کیا چاہیے, ہم تعاون کریں گے. ایک قدم بھی دین کی طرف اٹھے گا ہم ویلکم کریں گے. ضیاء الحق صاحب نے بھی جب اپنے آخر زمانہ تھا, وہ جب انہوں نے شریعت آرڈیننس ایک نافذ کیا تھا, اگرچہ ناقص تھا, بہت اس کے اندر کمی تھی, لیکن میں نے اسے ویلکم کیا تھا کہ ون اسٹیپ فارورڈ تو ہے, چلیے قدم بہ قدم آگے آئی. جبکہ جماعت اسلامی نے یہ کہا تھا کہ یہ تو انسداد شریعت آرڈیننس ہے, شریعت آرڈیننس نہیں ہے, نفاذ شریعت آرڈیننس نہیں ہے, انسداد شریعت آرڈیننس. لیکن میں تو کہا تھا کہ ایک قدم بھی آگے بڑھتے تو فبی. بہرحال اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ اسلام اس ملک میں کیوں نہیں آیا جو میں نے کل جمعے میں بیان کیا. غیروں کے شکوے کا فائدہ نہیں جو اسلام میں بلیو نہیں کرتے, یا تو ویسے ہی نہیں بلیو کرتے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو اب دقیانوسی بات ہے, فنڈامنٹلزم کا زمانہ گزر گیا, اب تو کچھ روشنی کا زمانہ ہے، کچھ اور اسلام چاہیے ہمیں، وہ اسلام کے جو ویسٹ کے لیے پیلیٹیبل ہو، ایکسیپٹیبل ہو، جس کے ساتھ ویسٹ ریکنسائل کر سکے، گھبرائے نہیں وہ کہ یہ کیا فنڈامنٹلزم ہے، ایسا اسلام جو ہے وہ بہرحال ہمیں تو اسلام وہ چاہیے جو کتاب اللہ اور سنت رسول والا اسلام ہے. تو جو لوگ اس اسلام کے ماننے والے ہیں ان سے شکوہ اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے ایشوز کو کنفیوز کر دیا، کشمکش اقتدار کے ساتھ نفاذ اسلام کے معاملے کو نتھی کر کے لوگوں کے لیے بھی کنفیوژن اور خود اپنے لیے توانائیوں کا بھی ضیاع. ایک ریزسٹنس موومنٹ کمیٹڈ لوگوں کی جو تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو، ایسی جماعت کی ضرورت ہے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نہیں المنکر کے لیے جب تک طاقت کافی نہیں ہے زبان سے کہیں گے خدا کے لیے باز آ جاؤ، خدا کے لیے چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ حرکتیں نہ کرو، لیکن اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو چیلنج کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی نہیں ہوگا. جیسے دیکھیے سادہ سی مثال آپ کو دے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے دن سے آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، یہ معبود کچھ نہیں ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، لیکن معبود رکھے رہے وہاں اور حضور وہی نماز پڑھتے رہے، اسی کعبے کا طواف کرتے رہے، کسی معبود کو توڑا نہیں. عجیب بات لگے گی اگر کسی نے پہلے سوچا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کعبے کا طواف کر رہے ہیں جس میں بت رکھے ہوئے، دائیں بت بائیں بت، ادھر نائلہ ادھر اصاف ادھر فلاں ادھر یہ، تو دیویاں ہی دیویاں، بت ہی بت. 360 کی تعداد پورے کرتے کرتے آپ کو جو ہے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اسی گھر کا طواف کر رہے تھے کہ نہیں؟ وہی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن زبان سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں ہے، یہ ان میں کوئی الوہیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سب باطل. کیا کیا آپ نے؟ دعوت کے ذریعے ایک جماعت بنائی، کمیٹڈ لوگ، ان کی تربیت کی، ان کو منظم کیا کہ ایک کمانڈ پر موو کریں، جب کہا جائے سٹاپ سٹاپ رک جائے. دیکھیے کس قدر بڑا مسئلہ ہے، بیعت لی ہے موت پر، لیکن اس کے بعد صلح کی ہے. ایک صحابی نے بھی چوں نہیں کی کہ آپ نے تو موت پر بیعت لی تھی ہم سے، یہ صلح کیوں کر لی؟ دل میں تھا لیکن یہ کہ ڈسپلن ماننا ہے، حکم فتماؤ آتی ہوں سنو اور اطاعت کرو. پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جو خود اپنی زندگیوں پر اسلام کو نافذ کر چکے تھے، یہ نہیں کہ دوسروں کو تو دین کی دعوت دی جائے. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اپنا گھر بھولے ہوئے ہوں، اپنی معاش کی فکر ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں، سودی کاروبار ہے کیا ہے، ہم نے کس طرح کے دھندے جو ہیں وہ شروع کیے ہوئے ہیں، گھروں میں پردہ نہیں، معاشرت مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، ان کے ہاتھوں اسلام کیسے آ جائے گا؟ ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو پہلے عہد کریں اللہ سے، اے اللہ تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں، جس پر آج ہم نے تراویح ختم کی، جو غلطی ہوئی ہے، کوتاہی رہی ہے، غفلت میں زندگی گزری ہے، معاف فرما دے، آئندہ کے لیے عزم مصمم. ہم نے تنظیم اسلامی میں شموریت کے لیے جو عہد نامہ بنایا، پہلا حصہ یہی ہے، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان نمبر ایک، احجر ما کریہ ما یکرہ کل ما یکرہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے ناپسند ہے. وان مجاہدہ فی سبیلہ جہدہ استطاعت، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا اپنی امکانی حد تک، وانفق مالی اور اپنا مال بھی خرچ کروں گا، وابذل نفسی اور اپنی جان بھی کھپاؤں گا، لاقامت دین ہی وائے کلمت ہی، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. دس از پارٹ ون، یہ پلج ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پارٹ ون آف دی پلج، دس پلج از ود اللہ، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان احجر ما کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اسے پسند نہیں، واجاہدہ فی سبیل ہی، اور اس کی راہ میں جہاد کروں گا جہدہ استطاعتی، اپنی امکانی حد تک، وانفق مالی وابذل نفسی، اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی کھپاؤں گا، لاقامت دین ہی وعلاء کلمتہ ہی، اب اس کے دین کی اقامت کے لیے اور اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے. دوسرا حصہ یہ ہے، میں اب آپ کے سامنے ہوں من انصاری اللہ کی پکار کے ساتھ. کہہ چکا ہوں نہ نبی ہوں نہ معصوم ہوں، آپ ہی کی طرح کا انسان. میں عالم بھی نہیں، محدث بھی نہیں، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، میں مفسر بھی نہیں، میں مفتی بھی نہیں، قرآن کا ایک طالب علم ہوں. جو کچھ سمجھ میں آیا ہے سمجھا رہا ہوں، جو قرآن کا فہم حاصل ہوا ہے اپنی توانائیاں لگائی ہیں اسی کو ڈسمینیٹ کرنے میں، شیئر کرنے میں لوگوں کے ساتھ. لیکن ایمفیسس یہ ہے کہ خود عربی سیکھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، میری بات سمجھ میں آئے اسے قبول کرو، نہیں کسی اور کی بات زیادہ وزنی نظر آئے اسے قبول کرو. علمی اعتبار سے کسی ایک آدمی کے ساتھ باندھ لینا بہت بڑی حماقت. البتہ اگر میرا ساتھ دینا ہے تنظیم میں تو مجھ سے بیعت کرو، شریعت کے دائرے کے اندر جو حکم دوں گا ماننا پڑے گا، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے میں جس کو چاہوں آپ میں سے امیر بنا دوں، دیٹ اتھارٹی ول بی ان مائی ہینڈ، جنہیں امیر بناؤں گا ان کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. یہ ہے وہ نظم جماعت جو ہم نے لیا ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے جو بیعت لی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، میں دوران ترجمہ بیان کر چکا ہوں، حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں کی مشترک روایت ہے متفق علیہ، اور اس سے اونچا حدیث کا درجہ اور کوئی نہیں. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، فی العسر علی السمع والطاعت، حکم سنیں گے مانیں گے، فی العسر والیسر چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، والمنشط والمکرہ چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرت علینا چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، وعلی لا ننازع الامر اہلہ جنہیں آپ بنائیں گے امیر ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ہاں وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، جو بھی بات حق ہمارے نزدیک ہوگی جو مشورہ صحیح ہوگا وہ دیں گے ضرور. مشورہ دینے کے بعد فارغ، اس کے بعد معاملہ صاحب امر کے ہاتھ میں ہے، وہ فیصلہ کرے گا. اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نکل گیا تو اس کی گردن پکڑ لیں گے، غریبان تھامیں گے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کا اختیار ہے، اس کی بات ہو مانے. اس پر ہم نے تنظیم اسلامی قائم کی. اس کے بارے میں کیونکہ یہ کبھی نہیں رہا، بعض ہمارے ساتھی جو اس وقت اعتکاف میں بھی ہیں انہوں نے بڑے تلخی کے ساتھ بھی شکوا کیا کہ 8-10 سال سے ہم آپ کی تقریریں سن رہے ہیں، کبھی آپ باندھتے ہی نہیں لوگوں کو، کہتے ہی نہیں کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصولاً یہ باتیں میں بیان کرتا رہا ہوں، 15 سال ہو گئے تنظیم میں نے قائم کی، اور کم سے کم یہ کہ 12 سال ہو گئے کہ بیعت کے نظام کو اس کے لیے اختیار کیا.